الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سوال ہے کہ جذب، سکر اور وجد میں کیا فرق ہے؟ کل آپ نے لفظ جذب عدم کمال کے لیے استعمال فرمایا، جبکہ اس سے قبل آپ یہ لفظ جذب ترقی کے معنی میں استعمال فرماتے ہیں. مثلا انوارات جذب کرنے سے روح میں قوت پیدا ہوتی ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت کیفیت کے لیے بھی آپ سکر کی اصطلاح فرماتے رہے. اگر جذب کمال کے معنی میں لیا جائے تو اس سے کیا مراد ہوگی؟ نیز دلائل سلوک میں سالک المجذوبی کی اصطلاح بھی لکھی گئی ہے، وضاحت فرما. جذب اور سکر دو ایسی کیفیات ہیں کہ جن میں حواس باقی نہیں رہتے، اور جو لفظ جذب عدم کمال میں ہوتا ہے اس سے مراد وہ کیفیت ہوتی ہے جو انسانی حواس کو ہمیشہ کے لیے بیکار کر دیتی ہے، اور آدمی بظاہر فزیکلی بھی مینٹلی پاگل ہو جاتا ہے. اسے اچھے برے کی تمیز نہیں رہتی، کھانے پینے کا ہوش نہیں رہتا، لباس بے لباس ہونے کا ہوش نہیں رہتا، اس کے آواز کام چھوڑ دیتے ہیں، تو اسے مجذوب کہا جاتا ہے. تو کل جو میں نے عرض کیا وہ یہ تھا کہ ہر پاگل مجذوب نہیں ہوتا، نہیں، لوگ کسی اور وجہ سے بھی پاگل ہو جاتے ہیں. تو ہر پاگل کو مجذوب سمجھ لیا جاتا ہے یا ولی سمجھ لیا جاتا ہے. تو ہر پاگل مجذوب نہیں ہوتا، بلکہ مجذوب بھی صوفیاء میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو یہ تربیت حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اور کیفیات کی وجہ سے ان کے حواس مختل ہو جاتے ہیں. بلکہ میں نے شاید یہ بھی عرض کیا تھا کہ دماغ کی محسوسات جو ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں. ایک عجیب قدرت کا نظام ہے دماغ میں، جسے آج کی سائنس نے دریافت بھی کر لیا ہے کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے یا بدن جو کچھ محسوس کرتا ہے، بدن پہ جو کچھ وارد ہوتا ہے، تو وہ خاص کیفیات اطلاع دماغ کو پہنچتی ہے، اس کی کیفیات اس کا اثر محسوس کراتی ہیں. بدن پہ اگر چوٹ بھی لگے یا بدن میں درد بھی ہو، تو وہ درد محسوس تب ہوتا ہے جب دماغ کی وہ کیفیات اپنا کام کر رہی ہیں، تو محسوس وہ کراتی ہیں. اس لیے عموماً جو درد کو روکنے کی دوائیں دی جاتی ہیں جنہیں پین کلر کہا جاتا ہے، تو پین کلر سے نہ زخم بھرتا ہے نہ درد ٹھیک ہوتا ہے، بلکہ درد محسوس ہونا بند ہو جاتا ہے. وہ جو حس جو درد کو محسوس کرتی ہے اسے کچھ دیر کے لیے وہ پین کلر ناکارا کر دیتے ہیں، اور آدمی سمجھتا ہے درد ٹھیک ہو گیا. حالانکہ درد ٹھیک نہیں ہوتا، اگر زخم کی وجہ سے ہو رہا ہے تو زخم اپنی جگہ رہتا ہے. اس دوائی کا یا گولی کا گھنٹہ یا دو گھنٹے اثر ہے، اس کے بعد پھر وہی گولی لینی پڑتی ہے. تو انوارات جذب کر لو، یہ جذب کا معنی مجذوب ہونے ہی نہیں ہے، جذب کا معنی ہے کسی چیز کو اپنے اندر سمو لینا. تو انوارات جذب کرنے سے لفظ تو ایک ہی ہے، لیکن جب دوسری جگہ استعمال ہوتا ہے تو یہ ہے کہ جو انوارات آ رہے ہیں انہیں کوشش کریں کہ وہ آپ کے وجود میں ٹھکانہ بنا لے، آپ کے وجود پہ ذکر کے بعد بھی وہ جاری رہے، وہ کیفیت آپ اپنے میں سمو لیں. اور شکر ایک ایسی کیفیت ہے کہ جو آتی ہے چلی جاتی ہے, لیکن جذب اور شکر میں فرق یہی ہے کہ شکر دائمی نہیں ہوتا. جذب کی کیفیت شکر میں بھی ہوتی ہے, اور شکر سے مراد حواس کا مختل ہو جانا. کل مسکر حرام, ہر وہ چیز جو حواس مختل کر دے حرام. شراب پینے سے بھی شکر آ جاتا ہے, یعنی حواس نہیں رہتے, آدمی کی حواس کام نہیں کرتے, حواس مختل ہو جاتے. تو شراب میں بھی حرمت شکر ہی کی وجہ سے ہے کہ وہ بے ہوش کر دیتا ہے, ورنہ اس میں کوئی ناپاک چیز تو نہیں ہوتی. انگور کا رس ہوتا ہے یا جو کا ہوتا ہے یا کسی چیز کا بھی جو بناتے ہیں, تو اس میں جو اس کے بنانے میں جو کچھ اس میں ہوتا ہے. اسی طرح کھجور سے ایک بنتا ہے شربت, کھجور کے درخت سے بناتے ہیں, اور بنگال میں نے وہ دیکھا کھجور کا رس نکالتے ہیں, بلکہ بعد میں اس سے گڑ بھی بناتے ہیں. بنگال میں وہ گڑ بھی ملا کرتا تھا, تو وہ جس طرح ربڑ کے درخت کو زخم لگا کر سات برتن باندھ دیتے ہیں, بنگال میں میں نے دیکھا کہ وہ کھجور کے درخت کو زخم لگا کر سات برتن باندھ دیتے ہیں اور اس میں سے رس ٹپکتا رہتا ہے. تو وہ رس اگر پرانا نہ ہو جائے, اگر رات کو برتن باندھ دیا صبح اس میں جو رس ہے وہ پی لیا جائے تو وہ حلال ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے اسے استعمال فرمایا. لیکن اگر اسے ایک دن رکھ دیا جائے تو اس میں جوش آ کر جھاگ سی بن جاتی ہے اور وہ مسکر ہو جاتا ہے, حواس مختل کر دیتا ہے اور حرام ہو جاتا ہے. رات کسی نے وہ برتن باندھا, صبح اس میں جو رس تھا وہ پیا جائے تو وہ ٹھیک ہے, حلال ہے, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استعمال فرمانا ثابت ہے. لیکن اگر اسے دن بھر رکھ دیا جائے اور شام کو یا دوسرے دن کوئی اسے پیے گا تو پھر اس میں جوش آ کر اس میں نشے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور حواس مختل کر دیتے ہیں, اس لیے وہی حرام ہو جاتا ہے. تو بنگال میں نے دیکھا کہ وہ لوگ کافی سا رس جمع کر کے پھر اسے کڑاہی میں ڈال کر گرم کر کے جوش دے کے جما کے گڑ بنا لیتے تھے, تو گڑ میں وہ نشہ وغیرہ نہیں رہتا, اس کا ٹیسٹ اپنا ہوتا ہے, اور اس کی چوکور ٹکیاں ملا کرتی تھی بنگال میں. ہمارے ہاں گڑ یہ گول گول ہوتے ہیں یا پھر وہ بہت بڑا ہوتا ہے, اتنے اتنا بٹا ہوتا ہے, تو اس کے چوکور اس طرح مربع بنے ہوتے تھے. شاید انہوں نے جو سانچے بنائے ہوئے ہوں گے وہ مربع ہوں گے, تو وہ گرم کر کے اس میں ڈال کے جما لیتے. تو یہاں کہیں نہیں دیکھا پاکستان میں, وہاں وہ گڑ بھی ملتا تھا. تو شکر ہوتا ہے جو وقتی طور پر حواس مختل ہو جاتے ہیں اور پھر بعد میں وہ کیفیت جاتی رہتی ہے. اور جذب جو مجذوب پہ وارد ہوتا ہے وہ وقتی طور پر حواس مختل نہیں کرتا, بلکہ کلی طور پر ہمیشہ کے لیے وہ حواس کو تباہ کر دیتا ہے اور بندے کو ہوش نہیں رہتا, اسے مجذوب کہتے ہیں. اور مجذوب ہونا عدم کمال ہے, چونکہ انبیاء علیہ السلام مجذوب نہیں ہوتے, اور جو چیز نبی پہ وارد نہیں ہوتی وہ کمال نہیں ہوتا. کمال ہوتا تو نبی پہ وارد ہوتا, تو انبیاء کے حواس کبھی جواب نہیں دیتے. خدا نخواستہ اگر نبی پہ جذب یا شکر وارد ہو جائے تو اس مدہوشی میں جو کچھ وہ کہے گا ضروری نہیں کہ وہ صحیح ہو, اور نبی کا ارشاد پوری امت پہ اس کا اتباع ضروری ہو جاتا ہے, تو اس طرح خدا نخواستہ پوری امت گمراہ ہو جائے گی. لہذا انبیاء اس سے محفوظ ہوتے ہیں. تو جذب ترقی کے معنی میں نہیں, جذب جب انوارات جذب کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ان انوارات کو اپنے وجود میں یا اپنے لطائف میں سمونے کی کوشش کریں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو وصال نبی علیہ صاحب صلات والسلام کے وقت جو وارد ہوا سکر، تو یہ سکر جذب ہی کا ایک کیفیت ہے کہ یہ وقتی طور پر ہوتی ہے، اور جذب و سکر ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں. فرق یہ ہے کہ مجذوب ہمیشہ کے لیے پاگل ہو جاتا ہے، اور سکر ایک کیفیت ہوتی ہے، آتی ہے چلی جاتی ہے. دلال السلوک میں سالک المجذوب کی جو اصطلاح لکھی گئی ہے، تو سالک المجذوب اور شے ہے، مجذوب سالک اور شے. سالک المجذوبی تو ایک مقام ہے، ایک دائرہ ہے، ایک کیفیت ہے، اور مجذوب سالک پاگل ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے. سالک المجذوبی بنیادی طور پر تو ایک مقام کا نام ہے جو اثناء راہ میں سالک کو آتا ہے سلوک کے سفر میں، اور مجذوب سالک اسی پاگل کو کہتے ہیں کہ جو سلوک حاصل کر رہا تھا لیکن اس کا وجود یا اس کا ذہن یا اس کا بدن اس کو برداشت نہ کر سکا اور وہ پاگل ہو گیا. تو پاگل ہو جانے کے بعد مجذوب سالک مرفوع القلم ہوتا ہے، اور اس کے لیے شرن یہ ہے کہ ہم اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں، نہ اسے اچھا کہیں نہ اسے برا کہیں، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر. تو میں نے اس لیے عرض کیا تھا کہ لوگوں میں یہ ایک رجحان پایا جاتا ہے کہ وہ مجاذیب کے پیچھے بڑا بھاگتے ہیں، تو ان میں بیشتر تو مجذوب ہوتے نہیں، بیشتر تو ویسے کسی جسمانی علت کی وجہ سے پاگل ہو جاتے ہیں. تو ہر پاگل کو مجذوب سمجھ لینا درست نہیں ہے. اور کوئی شخص اگر سلوک حاصل کر رہا ہے اور اس نام میں وہ پاگل ہو جاتا ہے، تو اسے مجذوب سالک کہتے ہیں کہ راہ سلوک پہ چلتے چلتے مجذوب ہو گیا، پاگل ہو گیا. تو اس کے پیچھے بھی بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جسے اپنا ہوش نہیں ہے وہ دوسرے کا فائدہ کیسے کر سکتا ہے، اسے دوسرے کے نفع نقصان کی تمیز ہی نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر پاگل بھی ہو جائے، ویسے ہی پاگل ہو جائے، تو اس کے حواس فارغ ہو جاتے ہیں ارد گرد کی چیزوں سے، ارد گرد کی سوچوں سے وہ بالکل فارغ ہو جاتے ہیں، اس کی حسیات نہیں رہتی. تو اگر وہ کسی ایک جگہ دماغ کو مرتکز، اتفاقاً اس کا دماغ کسی طرف مرتکز ہو جائے، تو مادی طور پر جو چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں، جیسے آپ دوربین سے دیکھ سکتے ہیں، ٹیلی ویژن سے دیکھ سکتے ہیں، یا ریڈیو سے دور کی آواز یا ٹیلی فون سے دور کی آواز سن سکتے ہیں، تو زیر آسماں واقعات کو اس کی وہ دماغی قوت بھی دور سے محسوس کر سکتی ہے، دیکھ سکتی ہے، بات سن سکتی ہے. تو بعض اوقات وہ عجیب عجیب باتیں کہہ دیتے ہیں، کر جاتے ہیں، جس کا انہیں خود بھی ہوش نہیں ہوتا، بس دماغ کسی طرف چلا گیا تو دیکھا فلاں جگہ سانپ ہے، فلاں جگہ بندہ مارا گیا، فلاں جگہ ڈاکا ہو گیا، فلاں جگہ کو آ رہا. اس طرح بعض اوقات ان کے منہ سے ایسی باتیں نکلتی رہتی ہیں کہ وہ یہاں بیٹھا ہے، واقعہ ایک کراچی میں ہوا یا کسی دوسرے ملک میں ہوا، ہندوستان میں ہوا، امریکہ میں ہوا، اور اس نے کہہ دیا کہ وہاں یہ ہو گیا. تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے. تو لوگ اس طرح کی بات سن کر اس کے عقیدت مند ہو جاتے ہیں کہ جی دیکھیں وہ وہاں بیٹھا تھا تو وہاں کی خبر. تو یہ پاگل اس طرح کی بات کر سکتا ہے، کیونکہ جب دماغ ایک جگہ مرتکز ہو جاتا ہے تو وہ چیزیں جو من جانب اللہ برکات نبوت سے منکشف ہوتی ہیں وہ نہیں ہوتی، لیکن جو چیزیں مادی جو ہیں چیزیں یا مادی اور جو بن گئے ہیں اوزار یا مشینیں، ان کی وجہ سے دیکھی یا جانی جا سکتی ہیں، وہ ایک پاگل بھی جان سکتا ہے. اور یہی کیفیت جو ہندو یوگا میں یا تنہائی میں یا علیحدہ بیٹھ کر بھوکے رہ کر اور تنہائیوں میں چلے کاٹ کر جو حاصل کرتے تھے، وہ یہی کیفیت ہے جو پاگل کو بھی حاصل ہو جاتی ہے. اور ہندو بڑی لمبی لمبی چلہ کشیاں کرتے تھے اور عموماً پانی کے کنارے پہ بنا لیتے جھونپڑے اور ان میں بیٹھے رہتے بڑے بڑے عرصے تک اور تنہائی میں. اور اس میں تو ہر وہ کوشش ان کی یہی ہوتی تھی کہ ہر طرح سے توجہ کٹ کر ذہن کو کسی ایک نقطے پہ مرتکز کرنے کی قوت حاصل کی جائے اور اس سے دور نزدیک کی باتوں کا، مادی چیزوں کا پتہ چل جاتا تھا. تو اسی طرح مادی چیزیں، کوئی کل کا ہونے والا واقعہ سمجھ میں آ سکتا ہے، کوئی گزشتہ کوئی آئندہ چیزیں سمجھ میں آ سکتی ہیں. اور یہی کمال ہندو یوگیوں کے پاس بھی ہوتا تھا. اب تو شاید ان میں بھی وہ بات نہ رہی ہو، لیکن وہ بڑی سخت محنت اور چلہ کشی کیا کرتے تھے اور ارتکاز توجہ کے لیے ایک طریقہ انہوں نے ایجاد کر رکھا ہوتا تھا. تو ایک دفعہ ایک اسی طرح کا بندہ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آیا، تو اس پہ بات بھی ہوئی. آپ نے پوچھا کہ تم نے کیا کمال حاصل کیا اور کس طرح سے کیا؟ تو اس نے کہا جی ہم علاقے میں بیٹھ کر بڑا وقت لگاتے ہیں اور اس میں وہ بیٹھنے کا بھی ان کا خاص ایک طرز ہوتی ہے، اسٹائل ہوتا ہے، پھر اس پہ مسلسل گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں اور ایک جگہ پورے ذہن کو مرتکز کرنے کے لیے اس نے بتایا کہ ہم ہر سانس کے ساتھ ہوں تم ہوں تم ہوں تم یہ کہتے رہتے ہیں کہ ایک آواز کے دل سے یہ بات اس طرح ادا کرتے رہتے ہیں، تو اس طرح ہمیں ارتکاز توجہ نصیب ہو جاتی ہے. تو میں نے اس پہ بڑی عمر لگا دی. تو آپ نے پوچھا کہ تم نے اس سے کیا حاصل کیا؟ اس نے کہا جی مجھے یہ کمال حاصل ہے کہ ابھی میں اگر یہ وظیفہ شروع کر دوں الگ بیٹھ کر تو ایک شکل، ایک شولہ، ایک صورت آ جائے گی میرے پاس اور میں اسے جہاں کہیں کہوں گا وہ مجھے یہاں سے اٹھا کر وہاں پہنچا دے گی. یہ کمال میرے پاس ہے، مجھے کسی بس پر سفر کرنے کی یا پیدل چلنے کی ضرورت نہیں ہے. کہیں بھی جانا ہو تو جب میں وظیفہ کرتا ہوں ایک خاص وقت تک کے لیے تو وہ کیفیت وارد ہو جاتی ہے، تو ایک شکل سامنے آ جاتی ہے اور میں اسے کہتا ہوں مجھے فلاں جگہ پہنچا تو وہ مجھے اٹھا کر وہاں جگہ پہنچا دیتی. بدرنگ نے پوچھا یہ بتاؤ کہ جب وہ صورت سامنے آتی ہے تو تمہیں اس سے انس پیدا ہوتا ہے یا وحشت ہوتی ہے، ڈر لگتا ہے یا اس کے ساتھ لگاؤ پیدا ہوتا ہے؟ تو کہنے لگا جی نہیں ڈر لگتا ہے، بڑا کب تو بھی تاری ہو جاتی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہی دلیل ہے اس بات کی کہ وہ شیطان ہے اور وہ دشمن ہے نوع انسانی کا، صرف مسلمانوں کا نہیں. انہ لکم ادب و مبین، انسانوں سے کہا گیا ہے کہ اولاد آدم کا وہ دشمن ہے، اور دشمن سامنے آئے تو انس پیدا نہیں ہوتا، ڈر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور دوست آئے تو انس پیدا ہوتا ہے. تو اگر وہ کوئی فرشتہ ہوتا یا کوئی روحانی چیز ہوتی یا کوئی اچھی چیز ہوتی تو انس پیدا ہوتا، لیکن چونکہ وہ شیطان ہے اور دشمن ہے اس لیے تمہیں ڈر لگتا ہے. تو یہ جو چیزیں وہ اس طرح حاصل کرتے تھے بڑی کڑی محنت سے. یہاں ہمارے پاس ایک نالا ہے جس میں اب بھی پانی سارا سال بہتا رہتا ہے، تو اب تو وہ نہیں رہے، اب تک وہ ان کے نشانات تھے. انہوں نے اس کافی گہرائی میں اور جنگل میں وہ نالا ہے، تو وہاں انہوں نے اس کے کنارے تقریباً اس میز جتنے بنا رکھے تھے اینٹوں کے، وہ چھوٹے چھوٹے دائرے سے اینٹیں چن کر اوپر سے جس طرح ڈاٹ ہوتے ہیں اینٹوں سے بند، تو ایک چھوٹا سا داخلہ کا دروازہ رکھا ہوا تھا، اس کے لیے بھی انہوں نے کوئی رکاوٹ بنائی ہوئی ہوگی، ہم تو اس وقت بہت چھوٹے تھے، تو بعد میں بھی وہ دیکھے بڑی دیر رہے، چونکہ وہ اینٹ سیمنٹ سے بنے ہوئے تھے، پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے اینٹیں اکھیڑ لیں یا مرور زمانہ نے تباہ کر دی، اب وہاں نہیں ہیں۔ تو اس میں اتنا ہوتا تھا کہ بندہ آنکھوں اور گھٹنوں کے بل گھس جاتا تو اندر آلتی پالتی مار کر بیٹھ جاتا تھا، نہ کھڑا ہو سکتا تھا نہ لیٹ سکتا۔ تو اس دور کے لوگ بتاتے تھے کہ یہ ہندو جو ہیں یہ 40 دنوں کے لیے 40 دانے سوگی کے لے کر اندر گھس جاتے تھے، اور ایک دانہ 24 گھنٹے میں خوراک ہوتی تھی، اور اس طرح سے وہ چلا کشی کرتے۔ تو اس میں مبتلا بعض مسلمانوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے، ایک مولوی صاحب تھے، وہ سکول ٹیچر تھے، راولپنڈی کے علاقے کے تھے، مجھے ان کے گاؤں کا تو پتہ نہیں، یاد نہیں، مدت کی بات ہے، جب ہم لطائف کرتے تھے تو ان کی کئی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات ہوئی، اور وہ کبھی کبھی وہاں تشریف لاتے تھے حضرت کی خدمت میں، اور کئی کئی دن رہتے تھے۔ تو انہوں نے وہ ہندوؤں کی اس چلہ کشی کی طرح انہوں نے بھی مجاہدہ کرتے، کم کھانے کو وہ غذا کو گھٹاتے 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 24 گھنٹوں میں 1 چمچ دلیا وہ کھایا کرتے تھے، جس پر حضرت نے انہیں بڑی تنبیہ فرمائی کہ یہ کون سا راستہ ہے اللہ کو تلاش کرنے کا، یہ اگر تمہاری طرح صحابہ کرام سارے یہ 24 گھنٹوں میں 1 چمچ کھاتے تو دنیا کو فتح کون کرتا، اسلام کا پیغام کون پہنچاتا، دنیا میں عدل کون قائم کرتا، یہ تو سارے تمہاری طرح چلتی پھرتی لاشیں ہوتی۔ اب ان کا عالم یہ تھا کہ یہاں سے پنسل گر گئی وہ نیچے ٹک ہوئی تو کھاؤ سر میں درد ہو گیا، ادھر سی وہ ٹک پنسل گرنے کی برداشت نہیں ہوتی تھی، یا کرسی پہ بیٹھے ہیں پنسل گر گئی تو اب کوئی آئے وہ اٹھا کر پکڑائے، ورنہ اس طرح جھک کر پکڑنے کی ہمت نہیں ہے۔ تو ہمیں بڑی موج ہوتی تھی، وہ کہتے تھے میرے لیے کھانا نہ لانا، تو ہم کہتے تھے کھانا لانے والے بابے کو اللہ اسے گلی کے رحمت کرے، کہ بھائی دو ہم تھے ایک وہ تھے، تو تین آدمیوں کو اس نے کہا دو بندوں کا کھانا لانا، مجھے تو میں نے کہا تین کا لانا، کھانا تو مہمان جو تین ہے آپ تین کا لانا، ہم کھا لیں گے نہ کھائے۔ تو ہماری اس کے آنے سے یہ موج ہوتی تھی کہ ہمیں فالتو کھانا ملتا تھا، ہم زیادہ کھا لیتے تھے، جتنا کھاتے تھے اتنی الحمدللہ محنت کرتے تھے۔ تو مجذوب حواس کھو بیٹھتا ہے، اصطلاحا اسے مجذوب کہتے ہیں جس پر کلی طور پر وہ کیفیت وارد ہو جائے، اور فزیکلی جسمانی طور پر اس کے جو وہ حسیات ہیں دماغ کی وہ کام چھوڑ دیں، اس سے متاثر ہو کر وہ کام چھوڑ دیں۔ تو اگر اثناء سلوک میں تصوف سیکھتے ہوئے انوارات کی شدت کو برداشت نہ کرتے ہوئے یہ کیفیت وارد ہو جائے تو اسے مجذوب کہتے ہیں، اور دنیا میں کسی بیماری سے یا کسی دوسری وجہ سے یہ کھو جائیں تو وہ پاگل ہوتا ہے۔ تو میں نے یہ اس لیے وضاحت کر دی تھی کہ ہر پاگل مجذوب نہیں ہوتا، بلکہ مجازی بھی سلوک سیکھتے ہوئے راہ طریقت میں اسے مجذوب سالک کہتے ہیں، اور اس سے بھی فائدہ جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اسے اپنا ہوش نہیں ہے، تو فائدہ نفع نقصان کا جس بندے کو اپنے نفع نقصان کو ہوش نہیں وہ دوسرے کو کیا فائدہ دے گا۔ تو اگر واقعی مجذوب ہو، یعنی اثناء طریقت میں اس کے جذب وارد ہوئے تو اس کے انوارات بڑے قوی ہوتے ہیں، اور اگر اس سے کمزور درجے کا صوفی اس کے قریب جائے تو اس کے انوارات بھی سلب ہو کر ادھر چلے جاتے ہیں، اس کے مقامات ابتدائی اس کے پاس اس سے نیچے اگر ہوں تو وہ سلب ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے بھی حضرات منع فرمایا کرتے تھے کہ مجازی سے جو طالب ہوتے ہیں ابتدائی لوگ ہوتے ہیں لطائف میں مراقبات ثلاثہ میں یا فنا وقات یا خود کمزور ہوتے ہیں انہیں ان سے ویسے بھی بچنا چاہیے، کہ واقعی اگر وہ مجذوب سالک ہوگا تو اس پر وہاں رات کی اتنی شدت اتنی قوت ہوگی کہ جو قریب جائے گا اس سے کمزور ہوگا تو وہ بھی اس میں جذب ہو جائے گا. اور یہ ہوتا ہے اب اگر ہمارے پاس بھی یہاں کوئی آ جائے اور وہ کسی اور طریقے سے وہ اللہ اللہ کرتا ہو یا اس کے مراقبات ثلاثہ ہوں یا بعض کیفیات قلب پہ وارد ہوتی ہوں تو ذکر میں بیٹھنے سے پہلے وہ بتا دے تو یہ احتیاط کی جا سکتی ہے کہ جو کچھ اس کے پاس پہلے ہے اس پر مزید تعمیر کی جائے, یہ تو ممکن ہے. لیکن اگر وہ بتائے بغیر بیٹھ جائے گا تو جب اٹھے گا تو وہ جو پہلی کیفیت تھی وہ صاف ہو چکی ہوگی, کیونکہ جب وہ زیادہ کبھی انوارات آتے ہیں تو جو کمزور ہیں وہ بھی ان کے ساتھ رہ جاتے ہیں. تو ایک دفعہ میرے ساتھ بھی یہ ہوا تھا, دلوال میں ایک شخص آ گیا تو وظیفے کرتا رہتا تھا, مراقبے کرتا رہتا تھا, کسی نے بتائے ہوں گے تو وہ امتحان لینے کے لیے چونکہ اسے کچھ مشاہدات ہوتے تھے تو وہ بیچارہ کہ میں ان کے ساتھ بیٹھ کر دیکھتا ہوں کہ کچھ بات ہے ان میں کہ نہیں ہے, تو جب ذکر سے فارغ ہوئے تو وہ خالی تھا. تو اس نے بڑا شور مچا دیا کہ جی آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی, میرے ساتھ ظلم کیا ہوا تمہیں. وہ جی مجھے جو کچھ میرے پاس تھا وہ چلا گیا. میں نے کہا کیا تھا تمہارے پاس؟ مجھے مشاہدہ ہوتا تھا, میں اس کمرے میں بیٹھ کر دوسرے کمرے کی چیزیں دیکھ لیتا. یہ کیا کمال ہے کہ دوسرے کمرے کی چیزیں نظر آ جاتی تھیں. تو تم وظیفہ کرتے رہتے تھے, کچھ روشنی تھی قلب میں تو مجھے بتا دیتے, تو آپ نے بتایا نہیں تو مجھے تو پتہ ہی نہیں. وہ تو من جانب اللہ انوارات چونکہ مضبوط تھے تو وہ اب ایک آپ ایک لوٹے سے ایک نالی بہاتے ہیں وہاں سے نہر یا دریا گزر جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں میری نالی مٹ گئی. بھی نالی میں تو مٹنا ہے جب دریا گزرے گا. یعنی یہ کوئی اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ میں ارادہ کروں. جب انوارات آئے تو آپ نے وہ شربت جو بنا رکھی تھی اس میں چلی گئی, مجھے بتا دیتے, مجھے پتا ہوتا تو میں کوشش کرتا کہ جو کچھ آپ کے پاس تعمیر ہو چکا ہے اس پر مزید تعمیر کی جائے. تو آپ آ کر بیٹھ کے تو ہم نے تو ویسے ہی توجہ دی جیسے ہر ایک کو دیتے ہیں. تو ظاہر ہے اپنے لوٹے سے پانی ڈیل رکھا تھا, اس پر سے دریا گزر گیا تھا, وہ لوٹے کا پانی تو نہیں ملے گا, کام گرا تھا. تو ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی جب تک پیچھے باقاعدہ خطاط نبوت نہ ہوں, باقاعدہ سلسلہ نہ ہو مشائخ کا, باقاعدہ صاحب مجاز نہ ہو. تو وقتی طور پر ایسی چیزیں ایسے کمال حاصل کرنے کے دور نزدیک سے چیز نظر آ جائے یا کسی چیز کا تشن مشاہدہ ہو جائے. لیکن یہ یاد رکھیں یہ مشاہدات معدود ہوتے ہیں عالم محسوس تک. کوئی بھی میرے مجاہدہ کر کے برزخ میں نہیں جا سکتا, بالائے آسمان نہیں جا سکتا, آخرت کے حالات نہیں دیکھ سکتا, ملائکہ سے یا وہ نہیں اسے کیفیت نصیب ہو سکتی. اس کے لیے برکات نبوت ضروری ہے. اور چونکہ لوگوں کو تو بس یہی حیرت ہوتی ہے کہ کوئی ان سے جمع تفریق کر کے بھی یک مار دے تو وہ کہتے ہیں اس نے بات سمجھ لی. تو یہ ان فنون کی بعض کتابیں بنی ہوتی ہیں اور ان میں پیٹنٹ جملے لکھے ہوتے ہیں اور اکثر وہ صادق آ جاتے ہیں لوگوں کے حالات پر. پھر بعض نااہل طبیب جو ہوتے ہیں ان کا طریقہ شاید آپ نے تجربہ کیا ہو یا نہیں, میں نے دیکھا ہے کہ وہ نبض پہ ہاتھ رکھیں تو 10-12 بیماریاں گن دیتے ہیں. ان میں سے کوئی نہ کوئی بندے کو ہوتی ہے, وہاں وہ بول جاتا ہے ہاں مجھے یہ ہوتا ہے. تو جو طبیب ہوتے ہیں جنہیں طب سے شغف ہے یا جانتے ہیں وہ مرض کی وجہ تلاش کرتے ہیں کہ جسم میں کہاں خرابی ہے, کون سی خلط بڑھ گئی ہے, کون سی کم ہو گئی ہے, اس کے اثرات کیا ہونے چاہیے. تو انہیں بھی پتہ نبض سے یہی چلتا ہے کہ 3-4 خلطیں جو ہیں وہ ان کیفیات ہیں جو وجود میں, ان میں کون سی چیز بڑھ گئی ہے, کون سی کم ہو گئی ہے. آگے ساری کتابی باتیں ہوتی ہیں کہ اگر یہ خلط بڑھ جائے اور یہ کم ہو جائے تو کیفیت کیا ہوتی ہے, دوسری بڑھ جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے, اس سے چکر آتے ہیں، اس سے دل گھبراتا ہے، دوسری سے درد ہوتا ہے اعضاء میں، تیسری سے زکام کی کیفیت اور بخار. تو یہ چیزیں وہ اگلی باتیں جو اطباء بھی بتاتے ہیں انہیں وہ بنیادی ایک نقطہ نظر سے دیکھنا ہوتا ہے. اگلی ساری تفسیر کتابوں میں لکھی ہوتی ہے اور انہیں ازبر ہوتی ہے. اگر وہ ایک وجہ دریافت کر لیتے ہیں تو اگلی کیفیت انہیں یاد ہوتی ہے کہ اس سے کیا کیا ہوتا ہے. تو وہ بتاتے تمہیں یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے. بندہ سمجھتا ہے کہ یہ ساری کتاب نبض سے پڑھ رہے ہیں. نبض سے اس نے صرف ایک اندازہ لگایا ہے کہ فلاں خلط کی کمی ہے یا فلاں خلط کا غلبہ ہے. تو ان چیزوں کا جو مادی علوم سے تعلق رکھتی ہیں ان کا تعلق ایمان سے بھی نہیں ہے. یہ مومن کا ان کا تعلق انسانی ذہن سے ہے. مومن بھی حاصل کر سکتا ہے، کافر بھی حاصل کر سکتا ہے. جو کمالات روحانی ہوتے ہیں ان کا تعلق ایمان سے ہے. اور یہ الفاظ کے جو ہے مشابہت اس پہ نہ جائیں، جملوں پہ غور فرمائیے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ مجذوب پہ جو جذب ہوتا ہے وہ اور ہے. اور یہ کہنا کہ اس چیز کو جیسے کوئی دھوپ میں بیٹھا ہے تو وہ بدن میں دھوپ جذب کر رہا ہے اور سردی کم ہو رہی ہے جسم گرم ہو رہا ہے، یا اس پہ کوئی روشنی کسی چیز پہ پڑ رہی ہے جب تک اس میں جذب نہ ہو، وہ اور بات ہے. اور یہ اصطلاح ہے مجذوب ہونا، جس سے مراد ہے کہ وہ اس قدر اس پہ انوارات کا غلبہ ہو جائے کہ اس کے حواس مختل ہو جائے. اور وجد تو مرضی کی بات ہے کہ کسے کیا پسند ہے. جسے جو چیز پسند ہے اس سے جو خوشی اسے ہوتی ہے اسے وجد کہتے ہیں. ایک آدمی کو شعر و شاعری سے شغف ہے تو وہ کوئی ایک شعر سن کر اس پہ وجد یا خوشی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. ایک اچھا ادیب ہے دو جملے عبارت کے سن کر اسے وہ خوشی حاصل ہو سکتی ہے. کوئی گانے کا شوقین ہے تو وہ گانے کا جملہ سن. ایک کیفیت ہے وجد جسے کہتے ہیں کہ کوئی چیز دیکھ کر یا کوئی سن کر بندے کو فرق ہوتی ہے. وہ کیفیت ہوتی ہے ہر آدمی کی پسند سے متعلق. تو ایک ہی بات پہ ہر آدمی کو وجد نہیں ہوتا، ہر آدمی کو وہ خوشی نہیں ہوتی. جسے آپ انگریزی میں تھرل کہتے ہیں اسے آپ وجد کہہ سکتے ہیں. ایک ایسی کیفیت جس میں آدمی خوش ہوتا ہے. تو اب ہر شعبے میں نقل آ گئی ہے نا، تو لوگ کوئی نعت سن کر اچھلنا کودنا شروع کر دیتے ہیں، جی وجد آ گیا. تو ہمارے ہاں ایک بابا ہوتا تھا، اسے بڑا وجد آتا تھا، پر لوگ اسے بڑا پکڑا کرتے تھے جی وہ دیوار سے نہ پٹک جائے تو بڑا اوتم مچاتا تھا. تو ایک دن یہ ہمارا جو لڑکا ہے کینٹین پہ خالد، یہ وہاں بیٹھا تھا مسجد میں، کوئی نعت پڑھ رہے تھے کیا ہو رہے تھے، بابے کو وجد ہو گیا، وہ پکڑنے کو دوڑے. اس نے کہا خبردار کسی نے ہاتھ لگایا، چھوڑ دو بابے کو، لگنے دو دیواروں سے لگتا ہے تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو بابا آرام سے بیٹھ گیا کہ اب پکڑے گا تو کوئی نہیں، ساری پھٹے گا. تو اس طرح سے لوگوں پہ اپنی مرضی کے وجد بھی ہوتے ہیں، جان بوجھ کر اچھلنا کودنا شروع کر دیا تو وجد ہو گیا. تو وجد ایک مسرت کی کیفیت ہے. کوئی ضروری نہیں کہ ہر بندے کو نیک جملے کی وجد ہوتا، وہ اپنی پسند کی بات ہے. بعض چیزیں بعض لوگوں کو پسند. اب کسی کو مختلف پھول پسند ہے تو وہ کہیں اکٹھے پھول دیکھ کر یا گلدستہ دیکھ کر اس پر ایک فرق وارد ہوتی ہے. کسی کو کوئی خوشبو پسند ہے تو کوئی خاص قسم کی خوشبو، کسی کو موتیا پسند ہے، کسی کو گلاب پسند ہے، تو ساری خوشبوئیں اچھی ہیں. لیکن جو وہ خوشبو اسے آتی ہے تو اسے ایک کیفیت فرحت کی نصیب ہوتی ہے، تو اسے وجد کہا جاتا ہے. اور کبھی وہ زیادہ ہو جائے تو آدمی کچھ بے اختیار تھوڑا بہت ہو سکتا ہے، لیکن وہ بھی کوئی مستقل کیفیت نہیں ہوتی. اور صادق المجذوبی منازل سلوک میں سے ایک منزل کا نام ہے. تو جسے نصیب ہو اسے ایک حد تک اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہاں بہت سی کیفیات بدن میں جذب کرنے کی صلاحیت آ جاتی ہے. تو ایک ہی لفظ تو ہوتا ہے لیکن جہاں جہاں وہ استعمال ہوتا ہے اس کے اعتبار سے اس کے معنی کی تعین ہوتی رہتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.